أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. یہ عرض ہو رہا تھا کہ ہم آئے دن مختلف شکلوں میں اپنی قوم کی صورتحال مشاہدہ کر رہے ہیں، آئے دن کسی بھی پہلو سے ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، عبرت کے مناظر، سبق آموز مناظر اور بیدار کرنے والے مناظر، افسوسناک مناظر، تأسف آور مناظر یہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور از جملہ بھی کل کا دن جو گزرا الیکشن کا یہ، اور اس کے بعد اب جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سارے مناظر ایک عقل مند انسان کو، با فہم و با شعور انسان کو کچھ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ کیسا معاشرہ ہے، جن لوگوں کے درمیان آپ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کس قسم کا ماحول ہے، یہ سرزمین کیسی ہے، اس پہ کیا نظام ہے، کون لوگ مسلط ہیں، لوگوں کی سطح فکری کیا ہے، جہت کیا ہے، آیا یہ لوگ با مقصد ہیں، کوئی راہ ہے ان کے سامنے، بے مقصدیت ہے، حیرت ہے ان کے اندر، سرگردانی ہے ان کے اندر، کسی چوراہے پر جا کر انسان کھڑا ہو جائے ایک گھنٹے کے لیے اور دیکھنا شروع کر دے آنے جانے والوں کو، صرف دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت سنجیدہ سیریس، کچھ لوگ ہیں کسی راہ کی تلاش میں ہیں، کوئی لوگ ہیں کسی ایڈریس کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی لوگوں نے کسی کے ساتھ وعدہ وعید کیا ہوتا ہے اسے نبھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسے تماشائیوں کا چوراہوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ وہ مارکیٹ میں آئے ہیں، نہ کچھ خریدنے آئے ہیں، نہ بیچنے آئے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا ہوا ہے جسے نبھانے کے لیے آئے ہیں، ویسے گھر میں تنگ پڑ گئے ہیں، باہر نکل آئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو صبح سے شام تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور ہر چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، گاڑیوں کو، اور بہت سارے ایسے ہیں جو حیران و سرگردان. یہی حالت چوراہے کی ہمارا ملک ہے، ایک چوراہا ہے جس میں ایک ملت کھڑی ہوئی مختلف حرکات انجام دے رہی ہے، اور اس کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے. یعنی مکمل طور پر اس وقت ملت پاکستان ایک بے ارادہ اور بے مقصد ملت میں بدل چکی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے پوری قوم کے سامنے، نہ خواص کے پاس، نہ عوام کے پاس، نہ مذہبیوں کے پاس، نہ سیاسیوں کے پاس. مختلف پیمانوں سے اگر ہم تولیں اپنی قوم کو تو کلچرل لحاظ سے گراف بہت نیچے ہے، علمی طور پر نیچے ہے، تحقیقی لحاظ سے نیچے ہے، معیشتی لحاظ سے نیچے ہے، مذہبی طور پر نیچے ہے، سیاسی طور پر نیچے ہے، فکری لحاظ سے دیکھیں یہی حال ہے. اور اس ابتری افراتفری کے عالم میں قوم کی زمام عملاً خناس کے ہاتھ میں ہے. جب ایک قوم مکمل طور پر، ذہنی طور پر، اس کے سارے طبقات خناس کے ہاتھ میں ہوں، جس خناس سے بچنے کے لیے ہمیں دین رہنمائی کرتا ہے، اس وقت یہ تأسف اور بڑھ جاتا ہے انسان کا. ہماری بات انسان شناسی میں حیات میں تھی، اور حیات کو کہا تھا کہ احساس علامت حیات ہے، حس. قوم کے حالات کو درک کرنا بھی ایک حیات کی علامت ہے، ایک حی انسان جس کا ذہن زندہ ہو، روح زندہ ہو، وجود و نفس انسان کا زندہ ہو، یہ انسان حی انسان کہلاتا ہے، یعنی اپنے ملکی صورتحال کا صحیح اندازہ لگا لینا حیات کی علامت ہے، اپنی قوم کو صحیح طور پر سمجھ جانا کہ کیسے ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، اور اس کی مشکلات کو سمجھنا، اس کے دردوں کو سمجھنا، اس کی الجھنوں کو سمجھنا، اس کو درپیش مسائل کو درک کرنا حیات کی علامت ہے۔ حی وہ نہیں ہے جو تین ٹائم پہ میدہ بھرتا ہے پھر خالی کرتا ہے اس کو، اور جو راشن زیادہ مصرف کرتا ہے۔ حی اس کو کہتے ہیں جو حیات کی تعریف عموماً کیجیے جاتی ہے کہ درک و فعل، حی یعنی دراک اور فعال، جو ادراک رکھتا ہو اور اس کے مطابق عمل کرتا ہو، رد عمل دکھاتا ہو، یہ موجود، حی موجود ہے، یہ لازمہ حیات یہ ہے۔ اگر یہ ادراک نہ ہو کسی کے اندر، حیات نہیں ہے، میت الاحیاء ہیں، چلتی پھرتی لاشیں، فاقد شعور، فاقد ادراک، فاقد فہم، ان دردوں میں سے یا ان مشکلات میں سے جو اس جس میں ہماری قوم مبتلا ہے، پوری پاکستانی ملت، دوسری ملتیں بھی ہیں لیکن ابھی پاکستانی ملت کو نظر میں رکھیں ہم، کہ عملی طور پر اس کے اندر انحطاط، پستی، زوال اس حد تک ہو چکا ہے کہ مکمل طور پر خناس کے اختیار میں چلی گئی ہے۔ خناس یعنی میڈیا، شیطانی میڈیا، گمراہ کن میڈیا، گمراہ گر میڈیا، جو اس قوم سے سیاست بھی کرواتا ہے، وہی میڈیا اسے بلوے بھی کرواتا ہے، وہی میڈیا اس کو سلا بھی دیتا ہے، وہی میڈیا اس کو اٹھا بھی دیتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالت ہے کہ جب ایک قوم خناس کے، یعنی اس کے نکیل یا اس کی لگام خناس کے ہاتھ میں ہو، وہ جب چاہے اس کو اٹھائے بٹھائے، شیطان۔ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کے اہم ترین موضوع پر میڈیا نہیں اٹھاتا، کوئی بھی نہیں اٹھتا۔ اور ابھی انہی الیکشن کے دنوں میں ایک اسی طرح کے بے حرمتی کا واقعہ ہوا، ایک صحابی رسول جناب حجر ابن عدی کی بے حرمتی کی گئی، کوئی بھی تحرک وجود نہیں ہے، چونکہ ساری الیکشن میں، دمال میں ساری قوم مصروف ہے، کیونکہ خناس اس طرف نہیں لے کے جا رہا، ان کو سلا دیا جہاں پر قوم کو رد عمل دکھانا چاہیے، جن میدانوں میں لوگوں کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، اور جن میدانوں میں نہیں ہونا چاہیے وہاں سب حاضر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خناس قوی ہے، تقویت کی ہے اس نے اپنے آپ کو، اس نے اپنی بنیادیں مضبوط کی ہیں، اس نے فعالیت کی ہے، اس نے میدان جیتا ہے و چھینا ہے ان قوتوں سے، طاقتوں سے، جو جنہیں قوم کی نجات کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے تھا، اس کو ہوشیار اور بیدار کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، ان سے میدان لے لیا گیا ہے، اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ آج پاکستانی قوم، کسی بھی آپ دیکھ لیں، اگرچہ اب جب کہ الیکشن سے فارغ ہوئے ہیں تو اب شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، سلفی، یہ بن جائیں گے ابھی، یا محرم قریب آتا ہے تو اور ناموں سے تقسیم ہو جاتے ہیں، کوئی اور فصل آتی ہے، موسم آتا ہے، کسی اور نام سے تقسیم ہو جاتے ہیں، لیکن الیکشن کے دنوں میں ان کا رنگ روپ اور ہو جاتا ہے، بالکل مختلف صورتحال بن جاتی ہے۔ یعنی اس طرح سے کہ اپنی سوچ نہیں ہے، اپنی فہم نہیں ہے، درک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جدھر کوئی لگا دے ان کو وہیں لگ جاتے ہیں۔ خب ایسی صورتحال میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے علماء کو، طلاب کو، حوزہ علمیہ کو، مدارس کو، یہ فرماتے تھے کہ معاشروں کی نبض حوزوں کے پاس اور علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جو نہیں ہے اس وقت پاکستان میں۔ نبض ملت حاذق طبیبوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، درد شناسوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ان قصابوں کے ہاتھ میں ہیں جو اس ملت کو دن بدن نابودی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بھیڑیے، مگرمچھ، جو بھی تعبیریں کریں فٹ آتی ہیں ان کے اوپر، ننگل رہے ہیں، ہر چیز کو ننگلنے میں مصروف ہیں. اور بے حیثیت، بے شخصیت، سیاست دیکھیں انتہائی گمراہ کن، بھونڈی اور محکوم و غلام. ووٹ اپنی ملت سے لیتے ہیں اور جا کے نوکری دوسروں کی کرتے ہیں، دوسرے سفیروں کی، سفارت خانوں کی، دوسری حکومتوں کی، ان کے سامنے جا کر تسلیم ہو جاتے ہیں، غلامی ان کی اختیار کرتے ہیں، اپنی ملت پر ظلم کرتے ہیں. اب یہاں خوب کہتے ہیں جتنی منہ اتنی باتیں، ہر ایک کے منہ میں اللہ نے زبان رکھی ہے کہ بولے، بولتا بھی ہے. اور انسان کی یہ بھی خاصیت ہے کہ سوچ کے نہیں بولتا، ایسے بس بولتا ہے، جو منہ میں آئے دیکھا دیکھی تقلیداً بھیڑ چال کرتا جاتا ہے. ایک ملت بالکل سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے یہ حال، اس کے مسائل، اور دوسری طرف سے وہ لوگ جو تھوڑا بہت احساس رکھتے ہیں، جو زندوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کا کام خناسوں سے ملت کو نجات دینا ہے. خناسوں سے نجات دینا ایسے نہیں ہوتا کہ خناسوں کے خلاف مثلا ہم زندہ باد مردہ باد کر دیں تو خناس بھاگ جاتا ہے، یا خناس کی مذمت کرنے سے خناس چھوڑ جاتا ہے. خناس وہ مذمتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا دھن کا پکا ہوتا ہے خناس، ہنرمند. خناس سے ملتوں کو نجات دلانا، سیاسی خناس، میڈیا کا خناس، مذہبی خناس، تنہا ذریعہ اس کا وہی ہے انبیاء اکرام کا راستہ. انبیاء اکرام انہی طاقتوں سے، شیطانوں سے ملتوں کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، فرعونوں سے، نمرودوں سے، طاغوتوں سے. تمام انبیاء تواغیت سے، طاغوتیوں سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں، اور لوگوں کو خدا کی طرف رخ موڑنے کے لیے آئے ہیں. یہ تمام انبیاء کا ایک مشترک ہدف رہا ہے کہ ہر چندگاہ کسی ملت کے اندر طاغوت پیدا ہوتے ہیں کسی بھی نام سے، اور انبیاء آتے ہیں ان تواغیت سے نجات دلا کر امتوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، رخ ان کا خدا کی طرف کرتے ہیں، مقصد ان کے سامنے معین کرتے ہیں. روش انبیاء کی لوگوں کو آگاہی دینا و بیدار کرنا، زندہ کرنا، اس کے لیے یہی الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، احیاء نفوس، احیاء انسان، احیاء ملت. ملت زندہ کرنا، زندہ کرنا یعنی اس کو حساس کرنا، درک اس کا بڑھا دینا، فہم اس کی زیادہ کر دینا، سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھا دینا، اس کو بچپنے سے نکالنا، طفولیت سے نکالنا، صباوت سے نکالنا، اور بلوغ فکری تک پہنچانا، یہ انبیاء کا کام تھا. ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کریں خدا کی طرف. جس طرح حضرت ابراہیم نے بتوں کے ساتھ مقابلہ کیا، دو کام کیے، یعنی اس طرح کا مبارزہ کیا کہ ملت بھی بیدار ہوئی ساتھ. حضرت ابراہیم کی بت شکنی فقط بھڑاس نکالنا نہیں تھا بتوں کے خلاف، بلکہ اس عمل بت شکنی سے غافل لوگوں کو غفلت سے جگایا، جھنجھوڑا، ہوشیار کیا، بیدار کیا، جگایا، سوچنے پر مجبور کیا انہیں، یعنی ان کی سطح فکری بلند کی. اور ایک طبقہ حضرت ابراہیم کے اس عمل سے متاثر ہوا اور انہوں نے انکار کر دیا نمرودیت کا. یہی عمل تسلسل کے ساتھ ضروری ہے. ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں مختلف شکلوں میں، کہ وہ ہمیشہ آگے ہیں، ایڈوانس ہیں. خصوصاً اس عرصہ ختم نبوت میں و زمانہ غیبت کبریٰ میں شیطانی قوتیں غالب ہیں، چونکہ ان کو میدان ملا ہے انبیاء کے بغیر و معصومین کے بغیر، ان کا پالا ہے، سروکار ہے امتوں سے اور انبیاء اور آئمہ کے جانشینوں سے، اور تنہا راستہ جس سے طاغوتی قوتیں گھبرا سکتی تھیں وہ الہی راستہ تھا اگر امتیں انبیاء کا راستہ طے کرتیں، لیکن تدریجاً یہ ان سے لے لیا گیا حکمرانوں نے. مثلا ملت اسلامیہ ہی کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی اس دنیا سے رحلت ہوتے ہی روز اول راستہ بدل دیا گیا. روز اول کتنا اہم مقام یہ ہے کہ راہبر کے بغیر، نبی کے بغیر، انبیاء کے بغیر قوموں پر کیا افتاد نازل ہوتی ہے، کون سی قوتیں خابیدہ زیر زمین مخفی رہتی ہیں، موقع پا کر اٹھ کے حرکت شروع کر دیتی ہیں، اور یہ کام ہوا. اور تب سے دوبارہ اس خط پر جس پر رسول اللہ نے امت کو چڑھایا تھا، اس خط پر لوٹ کر نہیں آئی ملت دوبارہ. ابھی تک یہ المیہ صدیوں سے جاری ہے، یہ خود جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اور اسی پر سفر کر رہے ہیں، اسی پر اصرار ہے، اسی کو، یعنی جو کج راستہ اپنایا ہے سارا علمی و مذہبی زور اس پر ہے کہ کج راہوں کو درست ثابت کریں، ساری توانائیاں اس پر صرف ہو رہی ہیں کہ غلط راہوں کو صحیح ثابت کرنے پر. جس طرح وکلاء عدالتوں میں جا کر اپنی ساری توانائیاں ثابت کرتے ہیں جرم کو ایک عمل صالح ثابت کرنے میں، اور عمل صالح کو جرم ثابت کرنے میں تمام توانائی، علمی اپنی توانائی، حیثیتی، شخصیتی، فکری، ذہنی، پوری توانائی ایک وکیل صرف کرتا ہے ایک مجرم کو بری کرانے میں، یا ایک بری انسان کو مجرم ثابت کرنے میں. یہی کام مذہب کے نام پر بھی ہو رہا ہے، یہی کام سیاست کے نام پر بھی ہو رہا ہے، یہی کام کلچر کے نام پر بھی ہو رہا ہے. اس وقت ساری توانائیاں اس پر صرف ہو رہی ہیں. پہلے ایک جگہ مجلس میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لطف الہی سے موقع ملا ایک عمر پوری جہان اسلام کے مرکز میں، قم مقدسہ میں کہیں، جو دل ہے جہان اسلام کا یا مغز ہے، کھوپڑی سمجھے، ایک قسم کی جہان اسلام کی کھوپڑی ہے قم، مرکز تفکر وہاں ہے، اور اس میں بہت اعلیٰ سطح کی شخصیات، علماء، فقہا، مراجع کرام موجود ہیں. ان کا اکثر وقت کس پہ صرف ہو رہا ہے؟ خصوصاً جو ہستیاں، شخصیات علمی طور پر بہت بلند ہو کر مقام مرجعیت تک پہنچ جاتی ہیں اور لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کا جو اکثر ٹائم صرف ہوتا ہے یا سوالات کا جواب دیتے ہیں، وہ لوگوں کو راہ دین سکھانے میں صرف نہیں ہوتا، بلکہ غیر دینی راہوں پر لوگوں کو جواز فراہم کرنے میں صرف ہوتا ہے. چونکہ سب سوال یہ ہیں کہ ہم جو غیر دینی راہیں اپنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوال ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوں کاروبار کر لیا ہے، پیسہ فلاں جگہ رکھ دیا ہے، اب بتاؤ ہم کیا کریں. بس تمام توانائیاں کیا ہیں؟ سودی نظام کو جائز ثابت کرنا، استعماری نظام کو سرٹیفکیٹ دینا، طاغوتی نظام کو صحیح ثابت کرنا، جمہوری الیکشن کو درست قرار دینا، یہ تمام توانائیاں اس پر صرف ہو رہی ہیں. یعنی کج راہیں، غلط راہیں جن پر لوگ چل پڑے ہیں، مذہبی توانائیاں ساری ان کج راہوں کو بدلنے میں نہیں صرف ہو رہی ہیں، مذہبی توانائیاں ان کج راہوں کو جاری رکھنے کے جواز میں صرف ہو رہی ہیں. اور جتنا ایک شخص کا وقت لگتا ہے غلط راہ کو اوپر لوگوں کے سفر کو جاری رکھنے کے جواز کو ثابت کرنے میں، اس سے بہت کم وقت لگتا ہے اس شخص کو قانع کرنے میں کہ تم راستہ بدل دو اپنا، اور راستہ بدل دیں ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. چونکہ کج راہ پر ایک سوال تو نہیں ہے، آگے اور کئی سوال ہیں، جتنا آگے جائیں گے کجی بڑھتی جاتی ہے اس کی، انحراف بڑھتا جاتا ہے اس کا. بس اس وجہ سے فعالیت زیادہ ہے، علمی فعالیت. اس علمی فعالیت سے مثلا ابھی بھی آپ توجہ کریں، بحران کی حد یہ کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، ولایت فقیہ، لیکن ولایت فقیہ کو جن نظاموں کی ضرورت ہے مملکت چلانے کے لیے، وہ نظام ابھی تک بن کر مرض عمل میں نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ وہ انجینئر جن کو نئی بلڈنگیں بنانی ہیں، وہ پرانی پوسیدہ بلڈنگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ انہی کا پلستر کر رہے ہیں، انہی کو رنگ کر رہے ہیں، سارا ٹائم ان کا اسی میں لگتا ہے. جیسے پاکستان میں ہیں پرانی بلڈنگیں، مختلف شہروں کے اندر ہیں، لاہور میں بھی آپ یہ پرانا جس کو اصل شہر کہتے ہیں، لاہور پرانا شہر، یہ موچی اور بھاٹی اور اس طرح کے نام ہیں جس کے، یہ پرانا شہر ہے، اس میں پوسیدہ بلڈنگیں ہیں. ان پوسیدہ بلڈنگوں کو قائم رکھنا ایک نئی بلڈنگ سے کہیں زیادہ خرچہ اس پوسیدہ بلڈنگ کو باقی رکھنے میں خرچ ہوتا ہے. اب بہترین انجینئروں کو یہ پروجیکٹ دے دیتے ہیں کہ تم نے یہ پوسیدہ ڈھانچہ باقی رکھنا ہے، لہٰذا وہ بجٹ بھی سارا اسی پہ لگاتے ہیں، ٹائم بھی اسی پہ لگاتے ہیں، علمی توانائی اسی پہ لگاتے ہیں. اب انہیں اگر کہیں جی نئی بلڈنگیں کیوں نہیں ہیں لاہور کے اندر، وہ اس لیے کہ جس نے بنانی ہے وہ مصروف ہے پرانی بلڈنگوں کو بچانے میں. یہی حال علمی دنیا میں ہے. کیوں سسٹم بن کر سامنے نہیں آ رہے؟ حکومتی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، سب مصروف ہیں اس وقت. کہ ایک بہت بڑا طبقہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے جس کو فراوان مشکلات ہیں وہاں. مشکلات یہ ہیں کہ ان کو حلال نہیں ملتا، ان کا فحاشی سے سروکار ہے، عریان عورتیں ہیں، وہ بالکل ہی عجیب و غریب شہوانی تہذیب ہے. اس شہوانی تہذیب میں ہم کس طرح فٹ ہوں، سارا زور اس پر لگا رہے ہیں کہ ایک مومن اس تہذیب میں کس طرح سے فٹ ہو، اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ کرے. تہذیب بدلنے کے لیے کسی کے پاس سوچنے کی مہلت اور فرصت نہیں ہے. کجروں کو صحیح ثابت کرنا بہت سرمایہ لگ رہا ہے اس پر، بہت عظیم سرمایہ لگ رہا ہے. یعنی ایک طرف طاغوت پوری فراغت و فرصت کے ساتھ اپنے نظام کو بنا کر میدان میں لا کر اجرا کر کے عمل کر کے اور لوگوں کو اس پہ چلا رہا ہے، دوسری طرف سے جو مثبت قوتیں ہیں ان کا کام اسی طاغوتی نظام میں ملتوں کو ایڈجسٹ کرنا، احتیاط کے طریقے بتانا اور ان کو اسی کے ساتھ ہمانگ کرنا، سمجھوتا کرانے میں لگ رہی ہیں، جس سے یہ افسوسناک صورتحال جو ابھی پاکستان کے اندر موجود ہے یہ قائم ہوئی ہے، وجود میں آئی. عوام اسی طرح سے ہوتے ہیں. مولا رومی کا یہ کہنا ہے کہ آپ عوام کے پیچھے مت چلو. عوام وہ، عوام اصطلاح میں، علمی اصطلاح میں عوام کہتے ہیں ان لوگوں کو جو سوچے بغیر کسی طرف چل پڑتے ہیں، صرف متاثر ہو کر، انتخاب کر کے نہیں جاتے، متاثر ہو کے جاتے ہیں. متاثر ہوتے ہیں، کبھی جانور سے متاثر ہے، کبھی اونٹ سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی گھوڑے سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی نعرے سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی خاندان سے متاثر ہو جاتے ہیں. متاثر ہو کے جو پیچھے چل پڑے ہیں یہ عوام ہیں، لیکن جو سوچیں، سمجھیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، صحیح و باطل تشخیص دے کے پھر صحیح کو انتخاب کریں، یہ خواص ہیں. خواص کے البتہ اپنے مسائل ہیں، لیکن عوام اسی طرح کرتے ہیں. کس طرح ممکن ہے کہ ایسے لوگ جن کے اندر سوجھ بوجھ نہیں، شعور نہیں، ان کے ہاتھ میں، ان کی تقدیر انہی کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ ووٹ ڈالو، وہ ووٹ ڈالیں گے یہی نتیجہ نکلے گا جو نکلا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. ابھی اگلے 5 سال دیکھیں، بھگتیں کہ کیا ہونے والا ہے. کیا چارہ کار کیا ہے؟ علامہ اقبال کے بقول پسچے بایت کار تھا، اے اقوام مشرق پسچے بایت کار تھا. یہ مہم سوال ہے. پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ مرثیے پڑھیں، نہ مرثیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مرثیے یعنی موجودہ ابتر حالت پر بیٹھ کر افسوس کرتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں، نہ. سوال ہے پسچے بایت کرد، راہ حل موجود ہے، وہی راہ انبیاء، الہی راستہ، طاغوتیت سے امتوں کی نجات کا راستہ. کچھ لوگوں کا کام کل ختم ہوا ہے، انہوں نے جو کرنا تھا ختم، بس اپنی کوشش و سعی کی انتہا پہ پہنچ گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا آج سے کام شروع ہوا ہے. جن کو طاغوتیت کی تقویت کرنی تھی، طاغوتیت کو سہارا دینا تھا، طاغوتیت کے اندر جانا تھا، وہ کل ختم ہو گیا ان کا کام، چن لیا طاغوت اپنے لیے، انتخاب کر لیا. لیکن الہی راستہ اب شروع ہوا ہے، آغاز ہوا ہے اس کا. انبیاء کا راستہ آگاہ کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، بشر کو عقل مند کرانا ہے، اس کی عقل کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ اتنی فہم اس کے اندر، شعور پیدا ہو جائے کہ اسے فساد اور اصلاح میں فرق پتہ چل جائے، ظلم اور عدل اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، طاغوت اور خدا میں فرق کر سکے. اتنا بیدار کرنا بشر کو ضروری ہے. خوب، جو بیدار کرنے والے ہیں ان کا کام لمبا کام ہے، بہت. بقول علامہ اقبال کے ہی کہ کار جہان دراز ہے، یہ کار جہان بہت دراز ہے، اتنا لمبا کام ہے کہ اس کے لیے عمر نوح کی ضرورت ہے، تاکہ انسان ان غافل ملتوں کو آگاہ کرے، بیدار کرے، جگائے، بت پرستوں سے بت چھڑائے اور انہیں خدا پرست بنانا آگاہی کی ضرورت ہے، پرورش کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے. تبلیغ سے مراد نہ وہ بے خاصیت تبلیغ، فارسی زبان میں جس کو کہتے ہیں نا خنسا تبلیغ، خنسا عموماً یہ تیسری نسل جو ہوتی ہے انسانوں کے اندر موجود، نہ عورت ہے نہ مرد ہیں، ان کو عربی زبان میں خنسا کہتے ہیں. لیکن خنسا لغتاً نہیں کہتے اس کو، یعنی انسان جو نہ عورت ہو نہ مرد ہو، نہ خنسا کہتے ہیں بے خاصیت، جس کے اندر نہ زنانہ خاصیت ہو نہ مردانہ خاصیت ہو، بے خاصیت، بے اثر، خنسا کام ان کو کہتے ہیں. کام ہو بھی جاتا ہے، خاصیت بھی نہیں ہے. جس طرح آپ کھانا کھا لیں، پیٹ بھر لیں اور اس میں کوئی غذائیت نہ ہو، ایک وٹامن بھی پیٹ کے اندر نہیں گیا، لیکن آپ نے پیٹ بھرپور طریقے سے بھر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں خنسا غذا ہے، یعنی بے خاصیت غذا ہے، بے اثر غذا کھائی ہے آپ نے، پیٹ بھر لیا ہے لیکن کوئی چیز غذائیت کے نام سے منتقل نہیں ہوئی جسم کے اندر. اسی طرح آپ ایک کام کریں، بہت بڑا کام کریں، بڑا سطح کا، لیکن کوئی اثر نہ ہو، کوئی نتیجہ نہ نکلے، اس کا کہتے ہیں خنسا عمل ہے یہ. ایک انسان پڑھ لکھ کے علم کا بہت بڑا پہاڑ بن جائے، لیکن اس کی تعلیم کا اثر نہ اس کے اپنی ذات پر پڑا ہو نہ اس کی قوم پر پڑا ہو، اس کو کہتے ہیں خنسا عالم، خنسا تعلیم. اسی طرح تبلیغ، خنسا تبلیغ کیا ہے؟ جس کا نہ تبلیغ کرنے والے پر کوئی اثر ہو، نہ تبلیغ جس کو کی جا رہی ہے اس پر کوئی اثر ہو. جس طرح امام کعبہ تبلیغ کرتا ہے، امام کعبہ کی تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ کہ اے لوگوں، اچھے بنو، اچھے کام کرو، اچھے کام کرنا بہت اچھی بات ہے، اچھے کام کرنے والوں کو اللہ اچھا کرتا ہے، یہ اس کی تبلیغ ہے، ٹوٹولوجی، یہ تبلیغ ہے. اس کو کہتے ہیں خنسا عمل، یعنی بے خاصیت کام، بے تاثیر کام، جو انجام پا بھی جاتے ہیں اور کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا، یعنی فصل اگ گئی ہے پھل نہیں لگا، کبھی ہوتا ہے ایسے، یہ فصلیں ان کو کسان، ان کسانوں کی زبان میں یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو بعض اوقات وہ فصل جو بہت بھرپور ہو جاتی تھی، مثلا مکئی کا وہ پودا وہ بہت موٹا ہو جاتا تھا اور بڑا لمبے لمبے پتے اور قد بہت بڑھ جاتا تھا اور اس کے اوپر فصل نہیں لگتی تھی، وہ خوشا نہیں لگتا تھا، چھلی نہیں لگتی تھی، تو وہ کسان کہتے تھے یہ مست ہو گیا ہے، یہ اس کو کہتے تھے یہ اس کی مستی ہے، مست ہو گیا ہے، یعنی جان جو سب بہت بنا لیا ہے اس نے لیکن پھل نہیں لگا۔ اسی طرح درختوں پہ کبھی پھل نہیں لگتا تو اس کو کسان اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ مست ہو گیا ہے، یعنی خنسا ہے، دوسرے لفظوں میں بے خاصیت و بے تاثیر۔ خنسا کام، خنسا اجتماع، خنسا اجتماع یعنی لوگ اکٹھے کر لیے، کھلا پلا کے منتشر کر دیے، اس کو کہتے ہیں خنسا کام، بے خاصیت کام، بے تاثیر کام، لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، جگانے کی ضرورت ہے، ان کے شعور کو ہلانے کی ضرورت ہے، جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور فیصلہ کر سکیں، لوگ فیصلہ کر سکیں، ورنہ یہ مشکل ہمیشہ رہے گی۔ اگر لوگوں میں قوت فیصلہ نہیں آتی، پہلے قوت فہم اور قوت فیصلہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک طرف موسیٰ، ایک طرف سامری، اور لوگوں میں قوت فہم بھی نہیں ہے، قوت فیصلہ بھی نہیں، ایک طرف شعبدہ، ایک طرف معجزہ، لوگوں میں قوت نہیں ہے، اس قابل نہیں ابھی بنے کہ فیصلہ کر سکے کہ شعبدہ کیا ہے، معجزہ کیا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، سامری کیا ہوتا ہے، خدا کیا ہے، گسالہ کیا ہے۔ اگر لوگوں میں قوت فیصلہ ہوتی تو یہ جنگ روئے زمین پر، بعض جنگیں بہت ناگوار تلخ جنگیں ہیں، یقین جان لیں بہت تلخ جنگیں ہیں، نابرابر جنگیں جنہیں کہتے ہیں نا، جن میں فریقین آپس میں برابری نہیں رکھتے، ان میں سے ایک جنگ جنگ علی و معاویہ ہے۔ جنگ علی و معاویہ کون سی جنگ ہے؟ یہ لوگوں کی بے شعوری کی جنگ ہے، یہ یعنی انسان، عوام اتنے پست ہو جاتے ہیں کہ ان کو علی و معاویہ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کے پیچھے چلے۔ ہم دلائل دیتے ہیں، وہ ادھر بھی کچھ ہے، ادھر بھی کچھ ہے، ادھر بھی فلاں ہے، ادھر بھی یہ، یہ لوگوں کی پستی کی علامت ہے۔ امیر المومنین خود بھی اس بات پر دکھ بہت ہوتا تھا کہ زمانے نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے، حتی یقال و علی و معاویہ۔ خوب، یہ مناظر پیش آتے ہیں جب انحطاط آ جائے، زوال آ جائے، لوگوں کی فکر میں، سوچ میں زوال آ جائے، پستی آ جائے۔ اس پستی سے جب تک نہیں نکلتے، یہ کشمکش، علی و معاویہ کی کشمکش انسانیت کی پستی کی علامت ہے، اور ابھی تک ہے یہ پستی جاری ہے، نہ کہیں گے اس آج سے 1400 سال پہلے تھی، ابھی تک موجود ہے یہ پستی۔ ابھی جو ہوا ہے آپ کے ملک میں اور ہو رہا ہے وہ بالکل ہو بہ ہو یہی چیز ہے۔ اب کیا کریں کہ اتنے لوگ آگاہ ہوں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ دن دو راہوں کو ہم موازنہ کر رہے ہیں، یہ اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ جنگ امیر المومنین کی، امیر شام کے ساتھ جنگ کا اگر سوشیالوجی کی نگاہ سے مطالعہ کیا جائے، اور اس سے اس زمانے کے لوگوں کی سوچ سمجھی جائے، پرکھی جائے علمی بنیادوں پر، اندازہ ہوتا ہے کتنا پست و منحط و کتنا حقیر معاشرہ تھا۔ نہ کہ امیر شام کتنا پست تھا، لوگ کتنے پست تھے، عام افراد کتنے پست ہو گئے تھے۔ ہم اس طرح تجزیہ نہیں کرتے، نہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں، نہ اس طرح تاریخ پڑھتے ہیں، نہ اس طرح دین پڑھتے ہیں ہم۔ مثلا کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، سید الشہداء اپنے محدود چند گنے چنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے قیام کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ خب ہم اسی صحرا میں اور انہی اسی ماحول کے اندر ہی جہاں جنگ ہو رہی ہے ہم وہیں محدود رہتے ہیں، جبکہ کربلا اس پورے زمانے کا نام ہے، اس پورے عصر کا نام ہے، پوری سب جو کچھ کر رہا ہے اس سب کا نام کربلا ہے. یعنی وہ 72 تن کے بیداری کا نام کربلا ہے، اور 20,000 یا 18,000 قاتلوں کے دہشت گردی کا نام کربلا ہے، اور بے شمار انسانیت کے سکوت کا نام کربلا ہے، نافہمی کا نام کربلا ہے. یہ مدینے میں بھرا ہوا مدینہ تھا، ٹس سے مس نہیں ہوئے لوگ. امیر المومنین جو نہیں حاضر ہوئے تھے حکومت قبول کرنے کے لیے، دلیل یہ دی کہ میں اس لیے تمہاری حکومت قبول نہیں کرتا کہ تمہاری حالت وہی ہو چکی ہے جو بعثت سے پہلے تھی. لقد عادت حیاتکم کیوم بعث اللہ نبیہ، تمہاری حالت وہ ہو چکی ہے جو بعثت سے پہلے تھی. یعنی وہی بے شعوری، وہی نافہمی، وہی بے توجہ. اب میں تمہارے اندر کیا کروں آ کر. یہاں سے لوگوں کو نکالنا ضروری ہے عزیز امان، یہ اصل کام یہ ہے. خنسا عبادتیں ان کو کہتے ہیں جہاں ٹائم پہ آ کے حرکات و سکنات انجام پا جائیں لیکن انسان کے اندر بندگی پیدا نہ ہو، قرب خدا حاصل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خنسا عبادت. اندر سے نکلا کچھ بھی نہیں، رسم ادا کر دی میں نے، بندگی پیدا نہیں ہوئی اندر. خنسا تعلیم، اصطلاحیں رٹ لیں، راہ پھر بھی پتہ نہیں چلا، پھر بھی طاغوت اور خدا میں فاصلہ نظر نہیں آ رہا. یعنی واقعاً آج یہی مناظر ہیں، آج وہی موسیٰ و سامری مارکا، علی و معاویہ مارکا سامنے ہیں، اور لوگوں کی حالت بالکل ہو بہو. وہ ماجرا اگر آج تکرار ہوتے تو بالکل ویسے ہی ہوتے جیسے اس وقت ہوئے تھے. پسچم آیت کارت کیا کرنا چاہیے، نہ کہ صرف گلہ و شکوا کریں ہم، گلے و شکوے سے کچھ بھی حل نہیں ہوتا. یا مثلا ہم پولیس بن جائیں اور اس حالت کے مجرموں کو تلاش کریں کہ کون باعث بنا ہے اس کا، یہ بھی بے فائدہ کام ہے. یہاں پولیسی کام کی ضرورت نہیں ہے، طبیبانہ کام کی ضرورت ہے. جب قومیں اس قسم کے حالت سے دوچار ہو جائیں تو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پولیس کی. پولیس مجرم کو پکڑ لیتی ہے لیکن مریض نہیں بچا سکتی. پولیس مجرم کا تعاقب کرتی ہے تب مریض کو چھوڑ دیتی ہے. مثلاً ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، کوئی فائرنگ ہوتی ہے، طبیب کسی اور کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، پولیس کسی اور کے پیچھے. پولیس دوڑ رہی ہوتی ہے مارا کس نے، اور طبیب دوڑ رہا ہوتا ہے کہ مارا کس کو. اگر پولیس ناکام بھی ہو جائے، طبیب کامیاب ہو جائے، فرض کریں مجرم نہ بھی ملا لیکن جان بچا لی اگر طبیب نے، تو یہ بڑا کام کیا ہے اس نے. اور اگر طبیب ناکام ہو جائے، پولیس کامیاب ہو جائے، مثلا ہماری جان نہیں بچا سکا، طبیب ٹائم پہ نہیں پہنچا، طبیب تھا ہی نہیں، پولیس پہنچائی وقت پر، آتے ہی اس نے فوراً رنگے ہاتھوں مجرم کو پکڑ لیا، کیا فائدہ. ہم سب پولیسی جذبات رکھتے ہیں، مذہبی لوگ جتنے بھی ہیں پولیسی احساسات اور جذبات رکھتے ہیں. ویسے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں، جب وہ کھیلتے ہیں تو پولیس اور چور کا کھیل بچوں کا بڑا دلچسپی کا کھیل ہوتا ہے. بڑے ہو کے بھی ہم یہی کام کرتے ہیں. طبیب، ملتوں کو طبیب بچاتے ہیں. رسول اللہ کا عنوان پولیس نہیں ہے، رسول اللہ طبیب ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین یہ نہیں فرما رہے کہ خدا نے پولیس بھیجی ہے لوگوں کو اصلاح کے لیے، فرمایا طبیب بھیجا ہے. طبیب دوار بطب، یا ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں کہ طبیب نفوسنا، اور رسل و انبیاء بشریت کے طبیب ہیں، طبیب بچا سکتے ہیں، طبیب جان و طبیب امت. انبیاء طبیب امت ہیں، آئمہ طبیب اطباء امت ہیں، علماء اطباء امت ہیں۔ ایک شاعر، خدا صحت دے ان کو، آخری عمر میں ہیں، وہ فارسی گو شاعر ہیں، بہت خوبصورت شعر لکھتے ہیں، انقلابی، یہ جمہوری اسلامی کا جو ترانہ ہے، قومی ترانہ ان کا، یہ انہوں نے لکھا ہے ظاہراً، یا ان کے ساتھیوں نے مل کے لکھا ہے۔ ان کا ایک خوبصورت شعر تھا، وہ اتفاقاً اس مجلس میں حاضر تھے ہم بھی جس میں انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، میں نے وہیں لائیو سنا ان سے اور اپنی ڈائری میں کہیں نوٹ کیا تھا وہ شعر۔ اب پوری نظم تھی وہ تو یاد نہیں مجھے، لیکن ایک شعر اس کا یہ تھا کہ درخت بے برگ، وہ درخت جس کے پتے نہیں ہیں، درخت بے برگ را چی باغ، وائے بر برگ بھی درخت، جس درخت کے پتے نہیں ہیں اسے نہیں رونا چاہیے، چونکہ ابھی خزاں ہیں، بہار میں نکل آئیں گے پتے، درخت ہے پتے نہیں ہیں۔ اصل کس پہ روئیں؟ اصل اس پتے پہ روئیں جو ہرا ہے لیکن درخت پہ نہیں ہے۔ وہ پتا جو ہرا ہے لیکن درخت پر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہریالی عنقریب ختم ہونے والی ہے، چونکہ درخت پہ نہیں ہے۔ وائے بر برگ بھی درخت، بر درخت بھی برگ چباک، اس کو کیا پرواہ ہے، درخت پتے نہیں ہیں ابھی اس کے اوپر، کوئی بھی آ کے تانا دے پتے نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آ جائیں گے، فصل آئے گی، موسم آئے گا، پتے بھی نکل آئیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کی جڑیں ہیں، تنا ہے، ہرا ہونے کا اس کا بار بار امکان ہے، لیکن وہ ہرا پتا جو آپ نے توڑ لیا کسی سے اور لا کر سجا کے اور خوش ہیں کہ ہمارے پاس ہریالی ہے، وائے بر برگ بھی درخت، اتنا خوبصورت شعر ہے، اس کے اندر تمثیل ہے بہت زیبا۔ اس وقت بھی جب اس مجلس میں، مجھے یاد ہے ابھی تک وہ کیفیت، جب اس بزرگوار نے یہ شعر پڑھا تو ہوتا ہے نا انسان پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات انسان کو زبان مل جاتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے انسان کے اندر، ادیب و شاعر کا کام ہوتا ہے اسی احساس کو زبان دے دینا۔ اس وقت کیا نہیں میں نے یہ کام، لیکن میرا جی چاہتا تھا میں جاؤں سٹیج پر ہی جا کر اس کا ماتھا چوم لوں کہ اتنی خوبصورت بات کی ہے اس نے، بر درخت بھی برگ چباک، ایسے درخت کو کیا پرواہ ہے جس کے پتے نہ ہوں، ہم کس پہ گھبرا رہے ہیں، ایسے درختوں پہ شور مچا رہے ہیں جن کے پتے نہیں ہیں، اور ان پتوں کے بارے میں کوئی افسوس نہیں ہے جو درخت پر نہیں ہیں، وہ سبز پتے جن کا ہار بنا لیا ہے اور عنقریب مرجانے والے۔ ایک پودا پھول ہے، پھول کا پودا ہے، پھول کاٹ لیا گلچین نے، باغبان نے پھول کاٹ لیا، کسی کو ہار بنا کے پہنا دیا، اب پودے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، ہار کی طرف سارے توجہ کرتے ہیں، اس ہار کی، یہ بڑا خوشبودار ہار، اس کی ساری عمر آدھا گھنٹہ ہے، پھر اس کے بعد یہ مرجھا جائے گا، پھینک دیں گے اس کو۔ اس وقت ہماری حالت درخت بے برگ کی نہیں ہے، ہماری حالت برگ بے درخت والی ہے، ہم برگ بے درخت ہیں۔ وہ برگ بے درخت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی امید نہ ہو، درخت بے برگ جو ہرا نہیں ہے لیکن امید ہے، یہ دونوں امید و نا امیدی کے مظہر ہیں، دو چیزیں، برگ بے درخت یعنی نا امیدی، درخت بے برگ امیدواری۔ ہمیں اس حالت میں آنا ہے، درخت بے برگ، اگر اول تو درخت با برگ بنے، شجرہ طیبہ، اصلہا ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلہا کل حین، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، وہ ملت جو شجرہ طیبہ ہوتی ہے، وہ بہت راسخ ملت قوم، اور ہر آن اس کے ثمرات دنیا کا دیکھ رہی ہوتی ہے، اگر اس شجرہ طیبہ پر نہ آئے, بہار نہیں آئی, پرواہ نہیں ہے. جس طرح شجرہ امامت شجرہ طیبہ ہے, اکثر شجرہ امامت بے برگ رہا ہے, پتے نہیں تھے. یعنی کیوں؟ یعنی حکومت, امت, حاکمیت نہیں ملی, آئمہ کے پاس نہیں تھی. لیکن خشک نہیں ہوا شجرہ امامت, ہرا ہے ابھی تک. اس کے بجائے کچھ لوگوں کو حکومت ملی, بنو امیہ کو ملی. وہ کیا تھے؟ برگ بے درخت, نابود ہو گئے, خشک ہو گئے. لیکن درخت بے برگ ابھی تک جاری ہے, اگرچہ اس کو نافذ نہیں کیا گیا امامت کو, لیکن الہی نظام ہے راسخ. شجرہ طیبہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء, اس کی بہار یہ ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں, آگاہ ہو جائیں. خوب, یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ چونکہ بعض اعمال مشابہ ہوتے ہیں, دیکھا دیکھی ادھر بھی یہ کام ہو, یہاں بھی تعلیم ہو رہی ہے, وہاں بھی تعلیم ہو رہی ہے, یہاں بھی پروگرام ہو رہا ہے, وہاں بھی پروگرام ہو رہا ہے, یہاں بھی مجلس ہو رہی ہے, وہاں کی مجلس ہو رہی ہے, لیکن فرق ہے, بہت فرق ہے. ان کجا وا ان کجا, جو مقصود ہے اصل وہ اس ملت کو بیدار کرنا ہے, آگاہ کرنا ہے, باشعور بنانا ہے. اور اس سطح فکری تک اس ملت کا شعور بلند کر دیں کہ کبھی بھی حیران نہ ہو. سامری اور موسیٰ کے درمیان کبھی بھی حیران نہ ہو, دیکھتے ہی فوراً کہہ دے ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. کبھی بھی حیران نہ ہو یہ ملت, کبھی بھی علی و معاویہ کے درمیان سرگردان نہ ہو. جب تک یہ ملت سرگردان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پستی ہے. یعنی یہ پیمانہ ہے, جس طرح امیر المومنین رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ ایمان اور منافقت پرکھنے کا پیمانہ حب علی ہے, کہ منافق کبھی بھی امیر المومنین سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی نفرت نہیں کرے گا. یہ دیکھنا ہو کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے. محبت امیر المومنین پیمانہ ہے جو رسول اللہ نے وضع کیا ہے, بیان کیا ہے, اور درست پیمانہ ہے, دقیق پیمانہ ہے منافقت و ایمان کے درمیان فرق کا. اسی طرح شعور, شعور کی پستی اور شعور کی بلندی کا پیمانہ کیا ہے کہ جب الہی راستے میں اور طاغوتی راستے میں ایک ملت حیران ہو جائے, سرگردان ہو جائے, یہ پست ہے. یہ جس زمانے میں بھی ہو یہ حیران ہے, یہ سرگردان ہے. اتنا شعور بلند ہو کہ اسے ضرورت ہی نہ پڑے دلائل دینے کی. اتنا فرق حق و باطل میں واضح ہو اس کے لیے, حق پنہان ہو تو بھی تشخیص دے لے, باطل چھپا ہوا ہو تو بھی تشخیص دے لے, اتنا شعور بلند ہو ملت کا. اس شعور کو بلند کرنے کے لیے انہیں فاتحین کی ضرورت ہے جو آئیں شعور ملت. ملت کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا پیشاوری ہے. کتنے لوگ مدرسوں میں, تعلیمی اداروں میں, کالج یونیورسٹیوں میں اور پارٹیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے لیے؟ کہ بے شعور قوم سے فائدہ اٹھائیں گے, مہارتیں کسب کر رہے ہیں. بے شعوروں سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, بے شعوروں کو کس طرح ادھر گھمایا جاتا ہے, بے شعوروں کو کس طرح ادھر لگایا جاتا ہے. لیکن ایک طبقہ جو بے شعوری کو شعور میں بدل دے تاکہ کوئی بھی اس بے شعوری سے فائدہ نہ اٹھا سکے, نہ کر سکے یہ کام. اور آج کا زمانہ اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے, بہت اہم زمانہ ہے, پیچیدہ, بہت پیچیدہ زمانہ ہے. اس میں ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے, فرد فرد کے اوپر ذمہ داری ہے, اور اپنے اس زمانے کو درک کریں تاکہ وہ علامت حیات ہمارے اندر پیدا ہو, کہہ سکیں ہمیں زندہ موجود. اور اگر ایک شخص بھی آپ نے شعور اس کا بیدار کر دیا, قرآن کا فرمان ہے کأنما احیا الناس جمیعا, گویا پوری بشریت زندہ کر دی آپ نے, پوری بشریت کو زندہ کر دیا ہے آپ نے. کب دنیا کو شعبہ بازوں سے نجات ملے گی، کب سامریوں سے نجات ملے گی، کب تابوتوں سے نجات ملے گی، کیسے ملے گی؟ تابوتیت کا منحوس سایہ کس طرح انسانوں کے سر سے ہٹے گا؟ اسی وقت جب الہی نظام وارد میدان ہوگا، اور اگر ساری توانائیاں ہماری اس پہ صرف ہو جائیں گے تاغوتیت کی توجیہ کے لیے، تاغوتیت کی تفسیر کے لیے، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، علمی توانائیاں، مذہبی توانائیاں، مالی توانائیاں، عمریں ساری اسی پر صرف ہوتی رہیں کہ بنو امیہ کے دفتر میں بیٹھنے کا جواز لے لیں، کس سے؟ امام حسین سے لے لیں، کسی طرح کربلا جائیں اور وہاں سے ایک لیٹر ایسا لے آئیں جس سے ہمیں یہ بتا دیں کہ بنو امیہ کے آفس میں آپ بیٹھ سکتے ہو. اس کو کامیابی جب تک سمجھیں گے ہم نہیں نجات پا سکتے. عزیزان، یہ المیہ ہے ہماری قوم کا، اور علامہ اقبال کے بقول کے پس چپ آیت کار اے اقوام مشرق، کیا کیا جائے؟ چارہ کار کیا ہے؟ عزیزان، عرض کیا تھا کہ ایک طبقے کا کام ختم ہوا ہے، ایک کا کام شروع ہوا ہے. بے شعوری سے فائدہ اٹھانے والوں کا کام ختم ہوا ہے، شعور بیدار کرنے والوں کا کام شروع ہوا ہے، آغاز ہے. طاغوتیت کے ساتھ سمجھوتے کے لیے راہیں تلاش کرنے والوں کا کام ختم ہوا ہے، اور طاغوتیت سے نجات پانے و دینے والوں کا کام شروع ہے. یہ آواز کیوں خراب کر دیا؟ اس لیے متعہد ہو کر، پرعزم ہو کر، راسخ ہو کر، ساری دنیا بھی اگر چل پڑے غلط راہ پر، جس کو آگاہی ہے کہ یہ درست راہ ہے، وہ پھر بھی، چونکہ عوام وہ ہوتے ہیں جو متاثر ہو کے بھیڑ دیکھ کے، رش دیکھ کے لائن میں لگ جاتے ہیں، لیکن جو بھیڑ دیکھ کے نہ، رش دیکھ کے نہیں بلکہ حق دیکھ کے جائیں، کبھی کبھی ان کو تنہا جانا پڑتا ہے، چونکہ رش نہیں ہوتا بسا اوقات حق کی راہ پر. اور خصوصاً علی کے ساتھ جانا، جو علی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اکیلے چلنے کی تمرین کر لیں، تنہا جانے کی تمرین کر لیں. رش کے ساتھ جانا ہے، بھلے ٹھیک ہے، معاملہ آسان ہے، لیکن جب علی و اولاد علی کے ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ کو کبھی کبھی تنہا بھی چلنا ہوگا اس راہ پر. لیکن انتہا اور ہے، وہ وعدہ خدا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو آخر میں غلبہ دیں گے. وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. میں نے پہلے ایک مجلس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے فضائل میں سے یہ ذکر کیا کہ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ، کہ جو کچھ خدا نے رسول پر نازل کیا ہے اس سب پر رسول کا ایمان تھا. آج کیا کمی ہے؟ آج یہ کمی ہے کہ جو کچھ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اس میں سے ایک چیز پر بھی ہمارا ایمان نہیں. آخر قرآن میں کہاں، کوئی بتائے کہاں قرآن میں جمہوریت ہے؟ ہر جگہ امامت، ہر دوسری آیت ولایت کی آیت ہے، لیکن ایمان نہیں ہے قرآن پر ہمارا. ہر دوسری حدیث ولایت کی ہے، ہر دوسری حدیث امامت کی ہے. علم کلام پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، علماء لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کسی علم کلام میں پڑھا ہے آج تک جمہوریت کا نظام؟ وہ مولانا درس دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند تعالیٰ نے امامت مقرر کی ہے، حضرت ابراہیم کو امام قرار دیا ہے، قاعدہ لطف امامت پر دلیل ہے فلاں، کتاب بند کر کے ابھی کہو کہ ووٹ کس کو دینا ہے جمہوریت. یہ پڑھا کیا ہے کتاب میں اور کہہ کیا رہے ہو آپ؟ کتاب بند کر کے کیا مذہب بن گیا؟ کتاب میں کیا مذہب تھا آپ کا؟ مشکل کیا ہے ہماری؟ ہمارا اپنے مذہب پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے، مومنوں کا ایمان نہیں ہے. اور قرآن مجید میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر اہل ایمان کا ایمان مشرکانہ ایمان ہے، مشرک ہیں اکثر، مومن مشرک ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن. بعد میں ایس ایم ایس نہ چلا دیں کہ انہوں نے کہا، قرآن کہہ رہا ہے، آیت قرآن ترجمہ کیا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں مشرک ہیں، ایمان مشرکانہ ایمان ہے، شرک سے آلودہ ہے یہ ایمان. کتابوں میں کچھ اور پڑھتے ہیں، دین میں کچھ اور پڑھتے ہیں، مدرسوں میں کچھ اور پڑھتے ہیں. آپ سنی شیعہ مدرسوں میں جا کر دیکھیں سلیبس میں کسی جگہ بھی، یا سنی مدرسے میں جائیں ادھر خلافت کی بات ہے، شیعہ مدرسے میں جائیں وہاں پر امامت کی بات ہے، لیکن دونوں سلیبس پڑھ کے بند کر کے دونوں آ جاتے ہیں پارٹی بنا کے جمہوریت کھیلنی ہے. پڑھا کیا ہے آپ نے؟ ایمان نہیں ہے ہمارا، یہ ہماری بے ایمانی کی علامت ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر ایمان نہیں ہے. اور رسول اللہ کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ تنہا ہو کر آمن الرسول، چونکہ رسول کا ایمان تھا، رسول اللہ کے ایمان نے رسول اللہ کو کامیاب کیا ہے. اور ایمان ہمیشہ کامیابی کی علامت ہے، ایمان ضمانت ہے، ایمان کامیابی کی فلاح کی انشورنس ہے. آپ آغاز سورہ بقرہ پڑھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. چار پانچ آیتیں بعد میں کیا ہے؟ اولئک ہم المفلحون، یہ ہیں کامیاب لوگ، فلاح یافتہ یہ لوگ ہیں. کیوں فلاح یافتہ ہیں؟ چونکہ مومن ہیں، چونکہ ایمان ہے ان کا. ایمان 100% جس چیز میں ذرا برابر شک نہ کرو، ایمان کلید نجات ہے، ایمان ہی کامیابی کا تنہا راستہ ہے، بشرطے کہ ایمان ہو نہ اطلاعات ہو. ابھی ہمیں اطلاعات بہت ہیں، امامت کے بارے میں مناظرے بہت کر سکتے ہیں، امامت کے بارے میں جدل بہت کر سکتے ہیں، امامت کے بارے میں عشرے کے عشرے پڑھ دیں گے ہم، لیکن یہ صرف ممبر کے لیے موضوع ہے، ممبر سے نیچے دفتر کے لیے نہیں ہے، حکومت کے لیے نہیں ہے. حکومت کے لیے جمہوریت ہے اور ممبر کے لیے امامت ہے. جب ممبر کا مذہب الگ ہو جائے، دفتر کا مذہب الگ ہو جائے. امیر المومنین کے خطبے یہ ممبر کے خطبے تھے، اور یہ سارے دفتر حکومت کے بھی دستور تھے سارے، یہ امیر المومنین کے خطبے. دو دین تو نہیں ہے کہ آپ کا دفتری دین الگ ہے، جیسے پاکستان میں دفتری زبان الگ ہے اور کاغذی رسمی سرکاری زبان الگ ہے. دو دین تو نہیں ہے کہ آپ نے دفتری دین الگ کرنا ہے اور آپ نے زبانی دین، ممبری دین الگ رکھنا ہے، کتابی دین الگ ہے. اس وقت ایسا ہی ہے، ہمارا کتابی دین، ہمارا ممبری دین، ہمارا زبانی دین، ہمارا ذہنی دین الگ ہے، اور ہمارا سرکاری اور دفتری دین الگ ہے. اور اس کتابی دین پر ایمان نہیں ہے ہمارا، مومنوں کا ایمان نہیں ہے. یہ مشکل ہے، اس مشکل سے نکلنا ہے، نکل سکتے ہیں ہم، ارادہ کرے ایک طبقہ نکل سکتے ہیں. رسول اللہ کا انقلاب گواہی ہے اس بات کی کہ نکل سکتے ہیں ہم اس سے. اور انتہا جو خداوند کا وعدہ ہے کہ ہم اس زمین کو بھر دیں گے عدل و انصاف سے، یہ امید ہے ہمارے لیے. یہ جو عرض کیا تھا کہ آج امامت کا رواج و رائج و راج، امامت کا راج نہیں ہے آج، لیکن قرآن کی ہر آیت گواہی دیتی ہے کہ ایک دن آئے گا اس زمین پر امامت کا راج ہوگا، امامت راج کرے گی یہاں پر، زمین پر، نہ پاکستان میں صرف، پوری زمین پر امامت کا راج ہوگا، الہی نظام کا راج ہوگا. اور خدا اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. تو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ پس امامت پوری زمین پر راج کر سکتی ہے. کیوں نہیں کر رہی پھر آج؟ اس لیے کہ جو امامت کا دم بھرتے ہیں ان کا امامت پہ ایمان ہی نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے ان کا. انہوں نے امامت کا موضوع رکھا ہوا ہے اور مصرف کے لیے, ناکے سے گزرنے کے لیے. کچھ کارڈ ہم بناتے ہیں نا, جیسے آج کل پریس کے کارڈ ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس, گاڑی کی نمبر پلیٹ پریس لکھا ہوتا ہے, کارڈ پہ پریس لکھا ہوتا ہے. پریس کا کام ہوتا ہے یعنی رپورٹر, وہ رپورٹ نہیں ہے, رپورٹر نہیں ہوتا, اس کی روحوں کو بھی نہیں پتا رپورٹنگ کیا ہوتی ہے, لیکن اس کے پاس پریس کا کارڈ ہوتا ہے, پریس کا کارڈ موجود ہے. یہ کیوں اس نے رکھا ہوا ہے؟ ناکے سے گزرنے کے لیے. ہم نے اسلام دین اور یہ سارا ناکے سے گزرنے کے لیے کیوں؟ ایک بڑا ناکا قبر ہے, وہاں سے بھی تو گزرنا ہے نا ہمیں. ایک ناکا لگا ہوا ہے, موت کے بعد ہمیں پکڑ لیں گے وہاں پر, اس سے گزرنے کے لیے امامت کا کارڈ جیب میں رکھا ہوا ہے کہ وہاں منکر نکیر کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارے پاس کارڈ موجود ہے. لیکن غافل ہیں کہ وہاں ناکا ہی امامت کا ہوگا. اب امامت کے ناکے پہ تو جعلی کارڈ دکھا بھی نہیں سکتے, کس کو جعلی کارڈ دکھائیں گے آپ؟ دنیا کس کے ساتھ بسر کی تھی, آخرت میں کیا دکھا رہے ہو آپ؟ عزیزان یقین جان لے بہت آسان ہے. یہ دعائے عہد جو روز پڑھتے ہیں آپ, یہ طلاب عزیز پڑھتے ہیں, باقی مومنین بھی روز پڑھا کریں دعائے عہد. آخر انتہائی دعائے عہد میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. یہی فرق ہوتا ہے مومن اور مردد میں. لوگوں کو بہت بعید لگتا ہے پاکستان میں امامت. فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا, وہ بہت دور لگتا ہے ان کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ہمیں بہت قریب لگتا ہے, یہ بہت قریب لگتا ہے, اور اللہ کو بھی بہت قریب لگتا ہے, خدا کو بھی بہت قریب لگتا ہے. یہ وعدہ اپنا پورا ہوتا ہوا, صرف اس وعدے کے جو شرائط ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. تم قیام کرو, خدا آج یہ صبح طلوع کر دے گا. الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ وہ صبح بہت قریب ہے اگر ہم ان جہالتوں سے اور ان من گھڑت چیزوں سے نکل آئیں باہر, جو راسخ کر دی گئی ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ ہمارا کام تاغوتیت کے ساتھ سمجھوتا, تاغوتیت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے. عرض کیا تھا اب آپ کا کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ. یہ ریسٹ کے دن تھے کچھ آپ کے, اب ریسٹ آپ کی ختم ہے. اس قوم کو بیدار کرنا, جگانا, ملت کو آمادہ کرنا انشاءاللہ نظامی الہی کے لیے. اور ایک وقت آئے گا ایسا کہ پاکستان میں انشاءاللہ پرچم ولایت و امامت سربلند ہوگا انشاءاللہ.
مردہ باد, مردہ باد
امریکہ, مردہ باد,
مردہ باد, مردہ باد
امریکہ, مردہ باد,
مردہ باد, مردہ باد
اسرائیل, مردہ باد,
مردہ باد, مردہ باد
اسرائیل, مردہ باد.
ایک ملک کا نعرہ یاد ہے
جمہوریت مردہ باد,
مردہ
احسن. نماز کا وقت ہے، اذان کہیں اور نماز کی تیاری کریں.